الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. گزشتہ دو مہینے میں چھٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, خاص طور پر اسکول کے بچوں اور جو بھی تعلیمی ادارے ہیں, اور یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ لگاتار جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار کی چھٹیاں کم از کم تعلیمی اداروں میں, کبھی وہ 16 دسمبر کے واقعے کے حوالے سے, کبھی شاہ عبد الطیف بھٹائی صاحب کے حوالے سے, اور کبھی کسی اور حوالے سے. اور یہ چھٹیاں صرف چھوٹوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں. اور شاید چھٹی دینے والوں نے تو کبھی یہ سوچا ہوگا کہ بھائی آدمی تھوڑا فارغ ہو اور جس کا دن منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو, اس کی تعلیمات کا کچھ بیان ہو. تو یہ مقصد تو اب کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 4 دن کی چھٹیاں لگاتار آ جائیں تو جن کی جیب اجازت دیتی ہے وہ شہر سے باہر کا کچھ پلان بنا لیتے ہیں, جن کی جیب کو زیادہ اجازت دیتی ہے وہ ملک سے باہر کا کچھ پلان بنا لیتے ہیں. یا پھر یہ کہ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں, بچوں سے میری مدد ہے کہ نوجوان ہیں کہ وہ اپنے ٹورنامنٹس رکھ لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے, اور زیادہ کچھ ہوا تو ٹی وی کا ڈبا اور 3G اور 4G سب کے پاس دستیاب ہے, تو وہ شب و روز اسی کے اندر ہمارے ایام گزر جاتے ہیں. چھٹی کے ہم قائل نہیں ہیں اس لیے کہ مسلمان کی دنیا میں کوئی چھٹی ہے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اللہ کے مسلم اور فرما بردار ہو. لیکن بہرحال ایک داعی دین کے لیے موقع ہوتا ہے کہ جب ایسے مواقع آ جائیں کہ کسی شخصیت کے حوالے سے چھٹی منائی جا رہی ہو یا دن منایا جا رہا ہو, تو کم از کم ایک داعی کے پاس یہ موقع ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس حوالے سے دین کا تقاضا لوگوں کے سامنے رکھ دے. تو آج بھی جمعے کا دن ہے اور آج 25 دسمبر کی چھٹی ہے. اقبال کی چھٹی تو ختم کر دی گئی, دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ یہ سلوک کب کیا جاتا ہے. لیکن میں قائد اعظم کی اصطلاح بھی ایک ذرا توجہ طلب اصطلاح ہے. اصل میں اعظم جو ہے یہ انگلش میں اسے ہم کہیں گے سپرلیٹو ڈگری, سب سے عظیم. تو بہرحال یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ محمد علی جناح مرحوم کو ہم نے قائد اعظم اگر کہا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے. یہ بھی توجہ طلب بات ہے. ہماری شہر کی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں نے اپنے لیڈر کے لیے محسن انسانیت کے الفاظ استعمال کر دیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈوب مرنے کا مقام. اور اللہ فرما رہے رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی نشست میں قائد اعظم کو تھوڑا ہم ذکر کر دیں گے, محمد علی جناح مرحوم کا, جن کے حوالے سے بھی اب ہمارے ذہنوں کو اور خراب کیا جا رہا ہے. لیکن گفتگو کا اکثر حصہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہوگا. ایک اور مصیبت جس میں اس وقت ہمارے معاشرے کے مسلمان مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی یہ 12 دن منانے چاہیے یا نہیں منانے چاہیے, اور دونوں طرف بڑے دلائل, بڑے مباحث, بڑی گفتگو, بڑے دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. مجھے اس سے بھی زیادہ سروکار نہیں, مجھے تو اس سے بحث ہے کہ میرے رسول کے ساتھ, میرا اور ہمارے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا اور کب کب ہونا چاہیے. تو جواب تو یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ورفعنا لک ذکرک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. یہ بھی بڑا التفات ہے اللہ کا, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند فرما دیا, نا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. یہ بڑا التفات ہے اللہ کا اپنے نبی کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ نے جو اس پوری کائنات کا اور اس عالم دنیا کا نظام رکھا, ہر وقت کہیں سورج طلوع ہوتا ہے, کہیں غروب ہوتا ہے, ہر وقت کہیں نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے, ہر وقت اذان کہی جا رہی ہے, اقامت کہی جا رہی ہے, نماز ادا کی جا رہی ہے, جب جب جہاں جہاں اور ہر وقت ہر جگہ اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، وہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے. جب جب جہاں جہاں اور ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یہ ذکر، یہ یاد مخصوص نہیں ہے کسی خاص موقع کے لیے. بدقسمتی یہ ہے، اللہ میں معاف کرے، کہ کچھ لوگ مخالفت میں سارا زور لگا کر وہ بھی سو جائیں گے 12 تاریخ کے بعد، اور کچھ لوگ حمایت میں سارا زور لگا کے وہ بھی سو جائیں گے 12 کے بعد. آج 13 ربیع الاول کی بات کریں نا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کل ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس وقت ایک مخمصہ یہ ہے کہ منانے نہ منانے کی بحث میں ہی سارا زور بعض اوقات لگ جاتا ہے، اور ایک طبقہ منانے کا قائل، ایک طبقہ منانے کا قائل نہیں ہے، اور دونوں اپنی طرف سے دلائل کے انبار پیش کر دیا کرتے. 12 کے بعد سب خاموش ہو جاتے ہیں. 12 کے بعد چیپٹر شاید لگتا ہے کہ وہ کلوز ہو گیا. اگلا سال آئے گا تو دیکھیں گے ماہ ربیع الاول کے موقع پر کچھ لوگوں کی توپیں پھر کھولیں گی، معاف کیجئے گا، مخالفت کے لیے، دلائل پیش کرنے کے لیے، کچھ کی حمایت کے لیے کھل جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی کسی نے کسی کے بارے میں کہا، وہ نام میں نہیں لیتا آپ کے سامنے، کہ ایک ہندو اسکالر ہے، ایک مسلمان اسکالر ہے، اور اس مسلمان اسکالر نے بڑے بہترین دلائل پیش کر کے ہندو اسکالر کو خاموش کرا دیا. مسلمان دیکھ رہا تھا اس پورے نظارے کو، اس نے کہا کہ بھائی میں جیت گیا، میں مسلمان، میں کامیاب، کمبل اوڑھ کر وہ سو گیا بس. آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، یا تو ہمارا دین، یعنی دین کے ساتھ تعلق سیزنل ہو گیا ہے، فلاں سیزن آئے گا تو فلاں لوگوں کے ایام، فلاں سیزن آئے گا تو فلاں لوگوں کی محنت، فلاں سیزن آئے گا تو فلاں لوگوں کی محنت، اور اس کے بعد شاید خاموشی کا معاملہ. تب چند باتیں زیر گفتگو لاتے ہیں، بالکل عام سی باتیں، روزانہ کی باتیں، میرے اور آپ کے لیے باتیں. وہاں ہم کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے سامنے کیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں سورۃ العذاب کی آیت، مشہور ہے، بار بار اس کا حوالہ آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورۃ العذاب کی آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن اگلا حصہ بیان میں کم آتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. ورنہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کافروں نے بھی کیا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی لیمرٹائن کو کوٹ کرتا ہے، جو فرینچ اسکالر گزرا، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس نے کہے کہ اگر مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ کسی شخصیت کو پرکھنے، اس کے کام کو پرکھنے کے معیارات ہوں، تو بتاؤ تاریخ انسانی میں کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی کہیں دکھائی دیتا ہو. کتنے خوبصورت کلمات ہیں، ہم بھی کہیں گے سبحان اللہ، لیکن ذرا اپنا ہم جائزہ لیں، اتنا ہم نے خود اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ وہ کافروں کے مطالعہ کر رہا ہے اور اتنے خوبصورت کامنٹس دے رہے کہ ہم بھی سبحان اللہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس کو کچھ فائدہ بھی ملا ہوگا. مگر آپ کا میرا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. کیوں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ایک اور بڑا مشہور کوٹیشن ہے مائیکل ایش ہارٹ کا، دی گریٹ ہنڈریڈ کے نام سے بڑی مشہور کتاب، اس پر تو اس کی پکچر دکھا کے نعت بھی پیش کی جاتی ہے، منقبت بھی پیش کی جاتی ہے سر آنکھوں پر، اور کہنے پر مجبور ہوا، دو آئی ایم کرسچن، اس کے باوجود یہ کہ میں کرسچن ہوں، میں مجبور ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون پر رکھوں. حالانکہ بھائی تیرے نمبر ون پر کہنے سے کہنے کی ضرورت ہے ان کو، مگر ہم متاثر ہو جاتے ہیں کیا مائیکل ایش ہارٹ نے بات کی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے جملہ کیا کہا ہے. موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری ایز اے پرسن، انسان کی حیثیت میں، ایک عام انسان کی حیثیت میں اس نے انالیسس کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لے کر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50ویں نمبر پر لے کر آیا، کن شخصیات نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، بالکل دھارے کو موڑ دیا. وہ کہتا ہے ٹاپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ ہی از اے پرسن، سکسیسفل پرسن، ناٹ اے پروفٹ. تو اس نے ججمنٹ دیا، اس نے انالیسس کیا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کا، تاریخ کے رخ کو موڑ دینے والے 100 مؤثر ترین افراد کا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک پر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں. جن کو اللہ کہے کہ ورفعنا لک ذکرک، جن کو اللہ کہے ان یبعثک مقام محمودا، جن کو اللہ کہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو اللہ کہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جن کو اللہ کہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جن کی قسم اللہ کھائے اے نبی آپ کی ذات کی قسم، لَعَمْرُكَ آپ کی ذات کی قسم، جس ذات کو اللہ نے یہ فرما دیا تو ان کو کسی کی ٹریبیوٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم کوٹ بھی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دلیل یہ آتی ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے، یہ ان کی مجبوری ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو ایسے کامنٹس کی حاجت نہیں، مگر ہم متاثر ہو جاتے ہیں. او بھائی انہوں نے پڑھا ہے، اور میرے ایک سوال ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے، اور انہوں نے پڑھ کر اعتراف کیا ہے، آپ اور ہم ایمان لائے بیٹھے ہیں، ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا دنیا میں ہو جائے گا مان لیتے ہیں، مگر اگر صاحب ایمان نہیں تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی ہے نا. اور ہم کیا ہیں؟ ہم صاحب ایمان، ہم کتنا فائدہ لے رہے ہیں اللہ کے رسول کے اسوہ سے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے سمجھنے کی بات. لمن کان یرجو اللہ، اس اسوہ میں تو اسوہ میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ملے گا کس کو؟ جو اللہ کی یاد کرتا ہو کثرت سے، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو. کیوں؟ مومن کو معلوم ہے کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کل کی زندگی اصل زندگی، جس کا یہ ایمان ہوگا اس اسوہ سے اسی کو فائدہ ہوگا واقعات. مثال کے طور پر، یہ مثال پرانی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی موجود ہے، دھوپ بھی اس وقت بڑی اچھی لگ رہی ہے ہمیں، لیکن اگر ہم اپنے کھڑکی دروازوں پر پردہ ڈال دیں تو کیا روشنی اندر آئے گی؟ نہیں. روشنی موجود ہے، ہم نے خود پردہ لگا دیا، نہیں آ رہی. اسوہ موجود ہے، بہترین ہے، کیا ہم تو پردے میں نہیں، ہم تو حجاب میں نہیں، ہم خود ہی تو رکاوٹ نہیں؟ یہ ہے غور طلب بات. ایک اور آیت پیش کر کے چند عملی باتیں میرے اور آپ کے لیے. دوسری آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فتبعونی. نبی علیہ السلام فرما رہے، نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، ان سے کہیے میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک ہوتا ہے اطاعت کا پہلو، وہاں حکم ہوتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور ایک ہوتا ہے اتباع کا پہلو. اس میں اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکم نہیں، بلکہ ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرتا ہے بندہ مومن، ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرتا ہے بندہ مومن. اللہ کی محبت کا دعویٰ اگر ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع یہ اصل میں چاہیے، یہ مطلوب ہے. بہرحال بھائی یہ چند عملی باتیں غور کیجئے، پہلے میں اور آپ بھی، کیا واقعتاً ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ بہترین اسوہ ہے؟ کیا ہمیں واقعتاً یقین ہے؟ اگلا مرحلہ، کیا ہم اپنے روز مرہ کے معاملات کے لیے وہاں دیکھتے ہیں؟ اگر میں ایک باپ ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے والد تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، ہم جانتے ہیں، چار بیٹیاں تو جوان ہوئیں، ان کے ساتھ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا طرز عمل کیسا تھا؟ کتنی مرتبہ مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی طرح والد بننے کی کوشش کرنی ہے، اور میرے رسول کا کیا کیا رویہ تھا اپنے گھر کے اندر. میں اگر ایک شوہر ہوں تو میں نے کتنی مرتبہ ریفرنس وہاں سے لینے کی کوشش کی کہ میرے رسول کیسے شوہر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اتنی ازواج مطہرات. کہ ایک ہندو اسکالر یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی بیویاں مختلف علاقوں کی، مختلف خاندانوں کی، مختلف مزاجوں کی، مختلف مالی حیثیت رکھنے والے خاندانوں کی عورتیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے لگائی، اور حتیٰ کہ ان کے فقر میں، ان کی تنگ دستی میں، ان کی ظاہری جو غربت تھی، محتاجی کہہ لے، مسکینی کہہ لے، ظاہری کہہ رہا ہوں، اس پہ پورا ساتھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پورے مشن میں شریک رہی. یہ اتنے نکاحوں کو، اتنے نکاح کے ذریعے اتنی خواتین کو ساتھ لے کر چلنا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل، ایک معجزہ ہے. یہ ہندو کہہ رہا ہے. خیر چھوڑ دیجئے، ہمارا تو ایک سے ایک کے ساتھ معاملہ اکثر کا، عظیم اکثریت تو ایک ہی نکاح پر اکتفا ہم نے کیا ہوا ہے، ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کتنی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماں عائشہ کیا گواہی دیتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ گھر میں کیسے تھے اور کیسے رہتے تھے، ان کے عبادات کے معاملات کیسے تھے، ان کے آرام کرنے کے معاملات کیسے تھے، گھر والوں کو وقت دینے کے معاملات کیسے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں شرکت کے معاملات کیسے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ابھی تو خالی جو میرا آپ کے مختلف رولز ہیں، مختلف ذمہ داریاں ہیں میری اور آپ کی، ان کے تعلق سے اشارہ ہو رہا ہے۔ میں اگر ایک بیٹا ہوں تو میرا اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ فوراً سوال آئے گا، اللہ کے رسول کے تو ایسی بات دکھائی نہیں دیتی۔ نہیں دکھائی دیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ رضائی والدہ ہے نا۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا انتقال تو 6 برس کی عمر میں ہو گیا، مگر اماں حلیمہ سعدیہ تو تشریف لاتی تھیں۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا طریقہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو طالب، بہرحال وہ کلمہ نہ پڑھ پائے لیکن والد کے بھائی تو تھے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہم لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو چچا ہے ہو تایا ہے ان کی خدمت کریں۔ تو ابو طالب کے ساتھ اللہ کے رسول کا رویہ کیسا تھا؟ حالانکہ آغاز وحی سے پہلے ان کی کفالت میں آئے اور اس کے بعد تک کا معاملہ، 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو ابو طالب کے ساتھ اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا؟ کچھ اندازہ ہمیں ہوگا کہ جن کی زیر کفالت بندہ عام طور پر والدین کے ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر میں، ہم میں سے کوئی اگر ایک سسر ہے تو رسول اللہ کی بھی حیثیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے اکثر کوئی داماد ہیں تو رسول اللہ کی بھی حیثیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کیسے پڑوسی تھے؟ یہ کتابوں میں تحریر موجود ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ گھر میں بکری ذبح ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت بھجوایا؟ یہودی پڑوسی کو گوشت بھجوایا، یہودی پڑوسی کو گوشت بھجوایا۔ یہودی 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 کیوں کہا جا رہا ہے؟ سمجھانے کے لیے کہ کافر بھی ہے اگر پڑوسی، اس کا حق بنتا ہے۔ رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے، سیدنا علی تو آپ کے کزن ہیں، اور کزن چھوٹے اتنے کہ آپ کی کفالت میں تھے، تو اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ رویہ سب کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اور بھی رشتہ دار، ہمارے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا گواہی دی تھی جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوف سا محسوس ہوا ظاہری اعتبار سے، اور آپ اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعریف بیان کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں یہ بھی ہے کہ نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کا عالم تو یہ ہے ایک بات کہ جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا طرز عمل ہے، رشتے داروں کے تعلق سے بھی۔ اور آپ نے حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی دی کہ صلہ رحمی، یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے اچھا سلوک کیا تو تم نے بھی اچھا سلوک کر لیا، یہ تو بدلہ ہے۔ اس نے تحفہ دیا تم نے بھی تحفہ دیا، اسے کھانا بھجوایا تم نے بھی کھانا بھجوایا وغیرہ، یہ تو بدلہ ہے، یہ تو برابری ہے، یہ کون سی بڑی بات۔ صلہ رحمی یہ کہ دوسرا تمہارا حق مار رہا ہو، تمہاری حق تلفی کر رہا ہو، تمہیں محروم کر رہا ہو، اور تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کر رہے ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ بڑی مشکل بات ہے بھائی، آج تو بڑے آرام سے لوگ کہتے 3 سال سے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، 5 سال سے چچا کے گھر میں قدم نہیں رکھا، اور فخر سے کہتے، ہم کہتے ڈوب مرنے کا مقام۔ نبی کی وہ حدیث بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراضگی کی اجازت نہیں ہے۔ اور 3 دن بھی کیوں بتائیں، انسان ہے فطری جذبات، بس 3 دن تمہاری معذرت کے ساتھ وہ جو غصہ ہے بھڑاس ہے وہ نکل جائے، بس اس کے بعد معاملہ روٹین پر آ جائے۔ اور یہاں فخر سے ہم کہیں کہ 3 سال سے شکل نہیں دیکھی، 5 سال سے ہم نے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ آیت جو ہے بس یہ تلاوت کرنے کے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا ایک اور ضمنی بات، جمعہ کا مجمع ہے، حضرات یہاں پر موجود ہیں، خواتین کا انتظام نہیں ہوتا عام طور پر ہمارے یہاں، لیکن امت کی ماؤں کے ذریعے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوتی ہے امت کی خواتین کے لیے۔ یہ بات پہلے بھی گفتگو میں آ چکی ہے، سورۃ العذاب جس کی اسوہ حسنہ والی آیت ہے آیت نمبر 21، اسی سورۃ العذاب میں تقریباً 10 آیات کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال مرد تھے، تو امت میں عورتیں بھی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوتی ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے. ایک بہت بڑا گوشہ تعلیم کا گھر سے جو ملا اس امت کی عورتوں کو, وہ اما عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں کو بھی ملا, اس میں کوئی شک نہیں. 2210 سے زیادہ احادیث, 2210 کم و بیش احادیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو منتقل فرمائی. 300 سے زیادہ احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل فرمائی. اور جب دین کا آغاز ہو رہا ہے, دین کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے, تو اما خدیجہ کا پورا اسوہ سامنے ہے, کس طرح انہوں نے رسول اللہ کی سپورٹ کی ہے, اپنا پورا مال اس راہ کے اندر لگایا. تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے ہوگی, اور مزید تھوڑا آگے جائیں تو آپ کی بیٹیوں کے ذریعے ہوگی. جس خاتون کو خاتون جنت کا خطاب ملا وہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آج اس امت کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کی حیا کا لحاظ آج امت کی بیٹیاں کس قدر کر رہی ہیں. اما عائشہ کے کردار اور لباس کا لحاظ اس امت کی بیٹیاں آج کتنا کر رہی ہیں؟ یہ امت کی بیٹیاں کس کی بیٹیاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں اما عائشہ, اما حفصہ, اما خدیجہ, امہات المؤمنین, امت کی مائیں. یہ امت کی مائیں ہیں تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ امت کے بولے والد ہوئے روحانی سطح پر. یہ نسبت ہے آپ کی میری, ہم رسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں, اما عائشہ ہماری روحانی والدہ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں. اللہ کے بندوں ان نسبتوں کو پہچانو آج. اور آج حالت وہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج ایک مسلمان لڑکی اور ایک کافی لڑکی کے لباس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے ہونے والی شادیوں میں اور کافروں کے ہندوؤں کے ہونے والی شادیوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ صرف اتنا کہ وہ جنتر منتر پڑھتے ہیں, ہمارے کوئی مولوی صاحب دو آیات پڑھ دیتے, ترجمہ بھی نہیں کرتے, باقی کوئی سرے منہ فرق نہیں. نسبت دیکھے کہاں جا رہی, کس کی ہم اولاد ہے روحانی سطح پر, کس کے بیٹے اور کس کی بیٹیاں ہیں. ہمیں وہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ امت درود پڑھتی ہے جمعرات کی شب میں, جمعے کے دن میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بالکل صحیح صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں وہ روایات یاد نہیں رہتی کہ پیر اور جمعرات کو اعمال بھی پیش ہوتے ہیں, اور جیسے درود فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے امت کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. کیسے اعمال پیش ہو رہے آج امت کے رسول اللہ کے سامنے علیہ الصلوۃ والسلام؟ میں نہیں بحث کر رہا کہ ان 12 دنوں میں کیا کچھ ہو گیا ہے, نہیں بحث کر رہا میں, میں پورے سال کی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. آج اس امت کے اعمال, اس کی مسجد ویران, قرآن کے نسخوں پر پڑی ہوئی مٹی, سروں سے اترا ہوا دوپٹہ ہی نہیں, اب لباس بھی کم سے کم, بے حیائی فحاشی عریانی کا طوفان, یہ پیش ہو رہا ہے رسول اللہ کے سامنے تو خوش ہوں گے؟ خدا را غور کرے, خدا را غور کرے. آج ہمارے گھروں کے نقشے کیا ہیں؟ ہم کیسے باپ ہیں, ہم کیسے بیٹے ہیں, ہم کیسے بھائی ہیں, ہم کیسے شوہر ہیں, ہم کیسے داماد ہیں, ہم کیسے دوست ہیں, ہم کیسے پڑوسی ہیں, ہم کیسے رشتہ دار ہیں؟ ذرا کوئی نسبت تو دیکھیں کہاں جا رہی ہے, اور طرز عمل کہاں کھڑا ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ آیت پوری زندگی کے لیے بھائی. یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب زیادہ تفصیل کا تو وقت نہیں, ورنہ ایک ایک گوشے پر کئی کئی احادیث ہیں, شوہر کے بارے میں, بیوی کے لیے ہدایات کے بارے میں, باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, بہن کے بارے میں, بھائی کے بارے میں. اتنا تو تہیا کرے کہ کوئی کتاب تو ہمارے سامنے ہو, احادیث کا کوئی مجموعہ تو ہمارے سامنے ہو, سیرت کی کوئی کتاب تو ہمارے سامنے ہو, اور ہم تہیا کرے کہ کچھ تو نسبت ہو, کچھ تو قربت ہو اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام سے, کہ اللہ نے بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کے تقاضے کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا. ان کی اتباع کرو گے, ان کے نقش قدم پر آؤ گے, ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے, تو اللہ فرماتے کہ میری محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا, ورنہ اس سے کم تر پر نہیں. اگلی بات, یہ تو چند گوشے ہیں جس میں آپ کا میرا روز کا معاملہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام نے آغاز وحی سے قبل کاروبار بھی کر کے دکھایا. وہ صفات بھی بہت پیاری صفات ہیں آپ کا, وہ طرز عمل بھی بڑا پیارا طرز عمل ہے. اور آغاز وحی کے بعد تو کاروبار ختم, لیکن ہدایت کا جو سرچشمہ آپ بنے اللہ کے حکم سے, اور آپ نے ہدایات جو امت کو پہنچائی ہیں وہاں کئی احادیث کئی ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک صادق اور امانت دار تاجر کل انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا, مگر کون سا تاجر؟ صادق اور امین. آج یہ بینکوں کے پروڈکٹس کے نام ہے صادق اور امین, مگر آج ہمارے بازاروں میں صداقت اور امانت کس قدر دکھائی دیتی ہے چیک کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہیں, جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. آج ہماری زبان پر جھوٹ کس قدر ہے, ہمیں اپنی امانتوں کا لحاظ رکھنے کی کس قدر فکر ہے, اور وعدے کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, اور قرض کے بارے میں کہتے ہیں قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اور اللہ کے نبی فرما رہے جس میں تینوں باتیں ہیں, جھوٹ بھی ہے, خیانت بھی ہے, وعدہ خلافی بھی, پکا منافق ہے وہ. اور ایک روایت میں چاہے نماز ادا کرتا ہو, روزے رکھتا ہو, اور اس کو زعم ہو کے وہ مسلمان ہے, اگر یہ حرکتیں اس کے اندر ہے پکا منافق ہے. اور ایک ہے تو اتنا ہی منافق ہے جھوٹ. آج جھوٹ کو آرٹ کہتے ہیں, یہ مارکیٹنگ کے نام پر جو قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, کبھی ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر اتنا لمبا رکھا ہوا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کا بیان, اور چھوٹا اسٹائل کر کے سائڈ میں کونے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ کنڈیشنز اپلائی. یہ کیا آخر جھوٹ نہیں؟ اور آج کل شادی بیاہ کا سیزن ہے, معاف کیجئے گا بڑی تلخ بات ہے, ہم شادی کارڈ پہ لکھتے ہیں 9 PM شارپ, اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کارڈ بھی انگلش میں چھپواتے ہیں. کیا مسئلہ ہے اردو میں چھپانے میں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ عجیب بات ہے, معذرت کے ساتھ اس میں بعض اوقات اتنے مشکل الفاظ ہیں کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, میں کوئی پرنٹر کے پاس ڈرافٹ ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہوں اس سے, معذرت کے ساتھ. اور ہم لکھتے ہیں 9 PM شارپ, اور میزبان خود کتنے بجے آتے ہیں؟ 10:30 بجے, مہمان 11 بجے, 11:30 بجے. ایک صاحب ملے پچھلے 20 سال میں جنہوں نے کارڈ پہ لکھا رات 11:30 بجے. کتنے تو لوگوں نے فون کیا, بھائی کیوں بولے؟ میں جھوٹ لکھ نہیں سکتا بھائی, میں کیوں جھوٹ بولوں؟ 11:30 ہو کے کھانا کھول دوں گا انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح ہے, ختم ہوگی بات, قوم کا مزاج یہ بنا ہوا ہے. حالانکہ بھائی ذرا ضمنی ایک بات ہے, اگر اتوار کو دوپہر میں ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات ہو جائیں تو مسئلہ ہے کوئی؟ نکاح دوپہر میں ہو جاتا ہے؟ نکاح دوپہر میں ہو جاتا ہے بھائی, ہم جمعے میں پڑھاتے ہیں نا یار, دوپہر میں تو پڑھاتے ہیں. تو اگر اتوار کو چھٹیاں ہیں ہمارے ہاں, چھٹی ہے, تو اگر یہ تقریبات اگر دوپہر میں لے کوئی مسئلہ ہے؟ وہ رات کو 12:12 ایک ایک دو دو, پھر وہ چوریوں کا معاملہ, پھر رینجرز کے ساتھ بھی مسائل آ گئے بےچارے سندھ والوں کو, پھر وہ ڈاکے بڑھ جائیں گے, پھر وہ چوریاں بڑھ جائیں گی, پھر وہ نظام ہاضمہ کا مسئلہ. فجر تو چھوڑ ہی دیجیے, ہے نا, فجر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. اللہ ناراض ہو جائے ہو جائے, رسول ناراض ہو جائے ہو جائے, بندے ناراض نہ ہوں. اللہ اکبر کبھی. اور آج کیا معیار ہے ہمارا؟ اللہ اللہ کوئی بات نہیں, اللہ رحمان ہے, اللہ بخش دے گا. بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے, چاہے نافرمانی ہو رہی ہو, سب کچھ ہو رہا ہو, اور اگلے دن کی نماز بھی ضائع, صبح بچوں کا اسکول بھی تباہ, پھر وہ پیٹ پتہ نہیں کتنے مسائل, دوپہر میں کر لیں بھائی اس کو. خیر بات ہو رہی تھی وعدہ خلافی اور جھوٹ اور خیانت کی. اچھا نیچے سے اوپر تک چلے جائیں آپ, نیچے سے مراد میں اور آپ عوام, اوپر سے مراد نہیں نہیں, بیچ میں سیاست دان بھی, اب ایک دم سے آپ حکمرانوں پہ چلے جائیں گے مجھے اندازہ ہے, بیچ میں سیاست دان بھی ہیں اور اس سے اوپر. اور ابھی جب میں آ رہا تھا گھر سے جمعے کی اس ذمہ داری کے لیے, تو عجیب سی بات آئی جو پہلے بیان میں آ چکی ہے, آج اپنوں کو بچانے کے لیے کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں نا, وہ نام میں نہیں لیتا, ورنہ پھر لوگ ناراض ہوتے کہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں, سیاسی مسئلہ نہیں, چلے نام میں نہیں لیتا چھوڑ دیجیے, اپنوں کو بچانے کے لیے سارے جمع کھڑے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں, دین کی بات کر رہا ہوں نا, قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اما یکون علیہم وکیلا, ان کا وکیل کون بنے گا قیامت میں اللہ کے سامنے. آج تم جھوٹے قانون کا سہارا لے لو, قانون کی دھجیاں بکھیر لو, سو کال انٹرپریٹیشنز کر لو, اور ان بڑے ظالموں مجرموں بدماشوں اور ڈاکوؤں کو بچا بھی لو. اما یکون علیہم وکیلا, ان کا وکیل اللہ کی عدالت میں کون بنے گا بتاؤ؟ سوچو اللہ کے بندوں, آج بچا رہے ہو ایک دوسرے کو, کل اللہ کی عدالت میں کون بچائے. اور میں بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اس فیصل کے ہاتھ میں 10 مہینے کی بچی مر گئی, بچی مر گئی, معصوم بچی مر گئی. کچھ ہوا, غریب کی بچی مری ہے نا, غریب کیا ہے, جانور ہے میرے خیال سے ان لوگوں کے نزدیک. اور امیروں کے بچے مر جائیں پھر کیا ہوتا ہے. اب میں کیا کروں, کتنا روکوں میں اپنے آپ کو, اس ممبر کی بھی کوئی ہم پر ذمہ داری ہے کہ نہیں, ساری قوم کی چھٹی کرا دی, ساری قوم کے سرداروں کو جمع کر دیا ان بچوں کے لیے جن کے اوپر ظلم پر ہماری بھی آنکھ روتی ہے کہ 16 دسمبر کا واقعہ تھا وہ ظلم تھا, بربریت تھی, دہشت گردی تھی, ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے عمل کے اوپر. لیکن سوال ہے کہ جو 10 مہینے کی بچی کل مری ہے یہ کیا تھی, اور پروٹوکول کے چکر میں, پروٹیکشن کے چکر میں, بڑوں کے لیے سب کچھ ہے اور غریب کے لیے آپ کے میرے لیے کچھ نہیں, یہ ظلم ہے. جیسے وہ حدیث پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں جب وہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اللہ کے رسول کے سامنے سفارش آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی, بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم بالفرض بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. قانون ایک ہے سب کے لیے, جان سب کی برابر ہونی چاہیے محترم. تو بڑے والوں بڑوں کی بچوں کی جانے جائیں تب بھی ظلم ہے, اور چھوٹوں کے بچوں کی جانے جائیں تب. اچھا یہ تو ایک ریکارڈ پر آ گیا نا, یہ وڈیرے کتنے بچے مار رہے ہیں, اپنی سلطنتوں کے اندر کتنے بچے اور بچیاں مار رہے ہیں, کاروکاریوں دیگر ظالمانہ رسموں کے نام پر کتنی عورتوں کا قتل ہو رہا ہے. ایک سینیٹر بیٹھ کر بولتا ہے بلوچستان کے تعلق سے کہ ہماری روایات ہم عورتوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے ہیں, یہ ظلم تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی اس کے اوپر. یہ ہے مردہ قوموں کی علامت, کچھ کی جانیں قیمتی ہیں باقی سارے جانور ہیں ان سے بھی بدتر ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں, اللہ کے نبی کی تعلیم تو وہ ہے جو سیدنا عمر بتا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے جواب دیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا ہوگا جب سیدنا عمر کا دن آئے گا یکم محرم, وہ بھی کچھ لوگ چھٹی کے چکر میں ہیں, کچھ اسکولوں کو تو چھٹی مل گئی تھی اس سال, عجیب بات ہے چھٹیاں منائیں گے بس. پھر یہ بیانات آ جائیں گے سیدنا عمر تو یہ فرماتے تھے, او بھائی یہ بیان بازی کے لیے بیانات نہیں ہونے چاہیے, اور اگر کوئی اس قابل نہیں کہ حکمرانی کر سکے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, تمہاری نواسیوں کے لیے زلزلہ پروف بنگلے بن جائیں اور قوم کے لیے روٹی کھانے کو موجود. یہ سرجانی کا علاقہ شاید میں نے ذکر کیا تھا پہلے, کسی خاتون نے مالدار فیملی کی ہوں گی وہاں کچن لگایا غریبوں کے لیے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی 3 روپے کا کھانا آپ خریدیں اور کھا لیں, تو لوگوں نے دال بھی دیا چاول بھی دیا, بی بی سی میں نے بھی رپورٹ شائع کی. اور وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 روپے بھی نہیں ہے ایک وقت کا کھانا خریدنے کے لیے, اور یہاں اس قوم کے حکمرانوں کی نواسی کے لیے زلزلہ پروف بنگلے بن رہے ہیں جناب. اس قوم کے کچھ ظالم معاف کیجئے گا کچھ مالداروں کے لیے کتے بھی باہر سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں, ان کی غذائیں بھی باہر سے امپورٹ ہو کر آ رہی ہیں, اور اس قوم کے اندر خودکشیاں 2010 کی بات ہے, پورے ایک سال میں روزانہ 10 کے حساب سے خودکشیاں سندھ میں ہوئی ہیں 2010 کی بات, ہم 15 میں بیٹھے ہیں آج. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مشن لے کر آئے تھے, اور قرآن کہتا ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ مشن لے کر آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. اور ابتدا میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی جو 3 مرتبہ قرآن میں آئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اس زمین پر ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں, سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق مکمل نظام حیات دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. یہ مشن تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جتنی باتیں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سب بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. اس میں نمازوں کو بھی شامل کیجئے, زکوٰۃ روزہ حج کو بھی شامل کیجئے, تلاوت قرآن و تسبیحات و صدقہ خیرات کو بھی شامل کیجئے اور نفلی کاموں کو بھی شامل کیجئے. یہ سب ہی اللہ کے رسول نے سکھایا اور بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ 23 برس کس مشن میں صرف ہوئے, کس مقصد کے حصول کے لیے صرف ہوئے, کیا لائے عمل آپ کے سامنے رہا, کہاں آپ نے پہنچنا تھا؟ وہ قرآن کہتا ہے رب کی زمین پر رب کا عطا کرنا نظام حق وہ غالب اور قائم. یہ مشن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اور خوب کہا کسی بزرگ نے کہ بیٹا ایسے سمجھایا کرو تو بات سمجھ بھی آئے گی اور بھاری بھی نہیں لگے گی. مسواک کرنا سنت ہے, خوشبو لگانا بھی سنت ہے, طائف جانا بھی سنت میں ہے. تو کبھی طائف کی گلیوں میں بھی سنت ادا کریں نا جا کر مسواک کرنے کی. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ خوشبو لگانا سنت ہے تو کبھی احد کے میدان میں بھی خوشبو لگائیے جا کر. اور ہاں آج امت کو میٹھے کی سنت یاد رہ گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا را میٹھے کو سنت کے نام پر نہ اپنے پیٹوں میں بھریں. ہم میٹھا کھانے 100 مرتبہ کھائیں. میرے نبی کے گھر میں 3 دن کا, ایک دن میں 3 وقت کا کھانا بتا دے کوئی آج مجھے. میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں ایک دن میں 3 کھانے کوئی بتا دے. ہاں نبی کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلا یہ بتایا جا سکتا ہے. جب چولہا نہ جلا تو کھانا نہیں تو میٹھا کہاں سے آئے گا؟ اپنی من چاہی باتوں کو ہم نے سنت کے اندر جو ہے محدود کر دیا ہے, سنت کو من چاہی باتوں تک محدود کر دیا. عجیب بات ہے. طائف کسی کو یاد نہ رہے گا, احد کسی کو یاد نہ رہے گا, ہجرت کسی کو یاد نہ رہے گی, فاقے کسی کو یاد نہ رہیں گے, بہتا ہوا طائف میں خون کسی کو یاد نہ رہے گا, بہتا ہوا خون احد کے میدان میں کسی کو یاد نہ رہے گا, اپنے چچا کا لاشا جن کا مسلا کیا گیا, لاش کی بے حرمتی کی گئی کسی کو یاد نہ رہے گا, مصعب بن عمیر کے لاشے کو دیکھ کر اللہ کے رسول کا رونا کسی کو یاد نہ رہے گا. وہ مصعب بن عمیر کیوں مالدار گھرانے کے فرد تھے اور جن کے کفن کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ کپڑا جو موجود ہے اسے چہرے کو ڈھانپ دو اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دو, اور اللہ کے رسول نے روتی آنکھوں سے پھر ان کا جنازہ بھی پڑھایا ہوگا, پھر ان کو دفن کیا ہوگا. یہ یاد نہیں آج امت کو؟ یہ مشن تھا اللہ کے نبی, ظلم کا خاتمہ, عدل کا نفاذ. رب کی زمین ہے اس پر رب کا حکم نافذ. اور آج یہ 25 دسمبر ہے, قائد اعظم کا دن منا رہے ہیں, ان کے بارے بھی بڑے شکوک و شبہات. آج صبح بھی بڑے 6 آرٹیکلز پڑھنے کو ملے کہ اگر وہ ایسے ویسے کوئی آدمی تھے اور دینی مزاج کے نہیں تھے تو کیا امکان تھا کہ یا اور ان پر الزامات لگتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسی شخصیت ان کا جنازہ پڑھاتے؟ اگر وہ ایسے ہی ویسے آدمی تھے تو اقبال کی نگاہ قائد اعظم پر ہی کیوں گئی کہ واپس بلایا کہ آؤ تحریک سنبھالو. ادھر سوچنے کی بات, ان کی بیٹی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی حوالہ دینا چاہیے کہ جب مرنے کے قریب آئے تو اچھی خاصی جائیداد بھی تھی. کہا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق کافر اولاد مسلمان باپ کی وراثت سے حصہ نہیں پا سکتی. یہ نہیں بتاتے کہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا تو کیا کہا تھا. اور ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے تقریر بھی ہٹا دی گئی. اب تو ہٹا دی گئی کہ اب ہمارے پاس موقع ہے اور میں دیکھوں گا آپ کیا ریسرچ کرتے ہو, تحقیق کرتے ہو کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام جس میں سود کی خباستیں موجود ہیں, مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے تو برباد کر دیا دنیا کو, اب اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو پرسنل معالج تھے, پرسنل ڈاکٹر تھے قائد اعظم کے, انہوں نے کہا کہ آخری دنوں میں یہ الفاظ میں نے خود سنے, میں وٹنس اور گواہ ہوں اس بات کا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی تعلیمات اور خلافت راشدہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں. ایسی سینکڑوں ہزاروں تو نہیں کہوں گا, سینکڑوں تقریریں پیش کی جا سکتی ہیں. اور 11 اگست کی تقریر کا جو ہمارا سیکولر طبقہ حوالہ دیتا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے, دیا جا سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ کہ اس قوم نے, آپ اور ہم جو کرانسی والے, ہم اپنا آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مہاجر ہیں, ہاں کہ نہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم تو ہیں, ہمارے دادا ہجرت کر کے آئے تھے, ہمیں فخر ہے کہے کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے. یا تو وہ ہجرت تھی مدینہ طیبہ کی طرف نظریاتی بنیاد پر, یا اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہجرت اب ہوئی تھی کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں تیری تیرے رسول کی اطاعت کریں گے, ہاں کہ نہ؟ تو کراچی والوں پر بڑی ذمہ داری ہے بھائی. کہاں ہے وہ دین اللہ کا آج؟ کہاں ہے وہ آج اللہ کا دین؟ ये सब कुछ करना था तो भारत कम है, सूदखोरी के लिए, बेहयाई के लिए, फहाशी के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कम है भारत? क्या जरूरत पड़ी थी अपने 15-20 लाख बुजुर्गों और जवानों की कुर्बानियां पेश करके, क्या जरूरत पड़ी थी उसके? सोचे खुदा। तो ये तसलसल है, वो एक पहली इस्लामी नजरियाती रियासत मदीना में कायम हुई और ये इस्लामी नजरियाती रियासत कायम हुई जिसकी कोई मिसाल अब दुनिया के अंदर नहीं। ये मुल्क लिया गया अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पर। तो खुदारा इस पे गौर करें, ये अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक एक आध दिन का, एक आध महीने का, चंद घड़ियों का नहीं है, ये जिंदगी भर का ताल्लुक है। ये तो कयामत तक के लिए जरूरी है, उनकी शफात के हम उम्मीदवार हैं। अब बिल्कुल आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह के रसूल, दो बातें ऐसा करूंगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खानदान वालों को बुलाया था, उनके सामने दावत तौहीद रखी थी, 45 के करीब लोग आए, खाना भी उन लोगों ने खाया मगर किसी ने बात नहीं मानी। दूसरी मरतबा फिर बुलाया, बात नहीं मानी। सैयदन अली खड़े हुए रजी अल्लाह तआला अन्हु और अर्ज की कि हां मेरी टांगे पतली हैं और मेरी आंखें दुखती हैं और मैं 12 साल का भी हूं कमोबेश, और ए मोहम्मद मैं आपका साथ दूंगा। आज इस शहर, इस मुल्क में पता नहीं कौन किस किस का साथ दे रहा है, कौन किस किस का साथ दे रहा है। कोई अपना ही है, बस मुझे कमाना है और बस खत्म। कोई बरादरी का बना हुआ है, कोई दुनिया परस्तों का बना हुआ है, कोई अपने लीडरों के पीछे जाने दे रहा है। आज कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देगा? खास है खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आ गया, जब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज गरीबुल गुरबा। सोचिए हम किस किस का साथ दे रहे हैं। सड़कें हम ब्लॉक कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, हम धरने देते हैं, हम बिजली पानी गैस विथहोल्डिंग टैक्स सबके लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का दीन मजलूम है क्या भाई? बार बार कहता हूं, अल्लाह के नबी के दीन के लिए कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। कौन साथ देगा आज? और आखिरी बात, हलीमा सादिया का मशहूर वाकया है, रसूलुल्लाह को ले गई थी ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाने के लिए, बहुत तफसीली वाकया है। उनकी घड़ी भी कमजोर थी, उनके अपने बदन में भी दूध जारी नहीं होता था, उनके इलाके में भी कहत था, मगर जब अल्लाह के रसूल को लेकर गई तो उनकी घड़ी ने दौड़ना शुरू कर दिया। औरतें बाकी परेशान की, तेरी इस घड़ी को क्या पर लग गए? और अपने बेटे को भी दूध पिलाती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाती, दूध बहता ही रहता है उनके वजूद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बकरियों के थनों में दूध बहता हुआ नजर आता है पूरे इलाके के अंदर, जबकि कहत साली मौजूद है कि औरतें और मर्द उस इलाके के कहते हैं कि जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं वहां पर जाकर अपनी बकरियों को चराओ। तो हलीमा के शौहर हारिस को भी परेशानी होगी, हलीमा बाकी किसी की बकरी के थन में दूध नहीं, हमारी बकरियों के थनों में दूध कैसे आ गया? बाकी किसी की सवारी इतनी तेज ना दौड़ी, तुम्हारी सवारी ने इतना तेज क्यों दौड़ना शुरू कर दिया और तुम्हारे अपने वजूद में पहले दूध नहीं होता था, ये दूध कैसे आ गया? तो हलीमा ने कहा मोहम्मद आ गए। ये बिल्कुल सही वाक्य है, हलीमा सादिया तो ईमान भी लाई है ना, बिल्कुल सही वाक्य है। मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए तो मेरे वजूद में अल्लाह ने दूध की नहर जारी कर दी, मोहम्मद आ गए तो मेरी घड़ी ने दौड़ना शुरू कर दिया, मोहम्मद आ गए तो हमारे घर में बरकतें आ गई। क्या आज आपके मेरे घरों में मोहम्मद आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हम उनको लाएंगे? आपकी गलियों में, मेरी गलियों में, आपके शहरों में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, हमारी पार्लियामेंट में क्या मोहम्मद आएंगे? सादा सी बात है, क्या उनकी तालीम को लाएंगे? तो घड़ी दौड़ना शुरू करती है, कहत है पूरे इलाके में, वहां बकरियों के थनों में दूध आता है और जिस जात का वजूद सूखा हुआ था हलीमा सादिया, उनके वजूद में अल्लाह ताला ने नहर जारी फरमा दी दूध की। क्या आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने मुल्क में, अपनी पार्लियामेंट में, अपने कवानीन साजी के इदारों में, अपनी अदालतों में, अपनी खुशी और गमी में लेकर आएंगे? ये सवाल आपके लिए भी छोड़ो, अपने लिए भी छोड़ो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।